الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله. مدنی چینل کے ناظرین الحمدللہ سلسلہ دیکھ رہے ہیں احکام تجارت. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کے حوالے سے کثیر احادیث ہیں، کافی ساری ایسی احادیث ہیں جس میں فضائل آئے ہیں. ایک حدیث پاک میں آتا ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جسے یہ پسند ہو کہ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتے وقت اللہ پاک اس سے راضی ہو، اسے چاہیے کہ مجھ پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کا سوال شامل سلسلہ کریں گے اور انشاءاللہ اس کے ساتھ مفتی صاحب کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے. جی،
محمد سلیم اتاری ملتان سے عرض کر رہا ہوں. میں نے کسی چلتے ہوئے کاروبار میں انویسٹمنٹ کی 3 لاکھ روپے. تو وہ طریقہ کار یہ ہے، وہ مال منگا لیتے ہیں، پھر وہ میرے مل کرتے ہیں، پھر میں اس پہ بے کر لیتا ہوں ان سے کہ آپ کو یہ مال میں اتنے منافع پہ دے رہا ہوں، پھر وہ اپنے مل کر کے بیچتے ہیں، پھر مجھے منافع دے دیتے ہیں. کیا یہ شرن جائز ہے؟
یہ مرابحہ کی صورت ہے. وہ آپ کا وکیل بن کے مال منگوا لیں اور اس کے بعد آپ اپنے قبضے میں لے لیں، یا آپ کا وکیل اپنے قبضے میں لے لے. دو مرحلے ہو گئے، تیسرے مرحلے پر آپ اس مال کو جو آپ کا ہو چکا، آپ کے قبضے میں آ چکا، اپنا نفع رکھ کے سامنے والے کو بیچ دیں. تو 3 اسٹیپس کی پابندی اگر آپ کرتے ہیں تو یہ ٹھیک ہے. جو آپ کا نمائندہ ہوگا وہ وکالت اور دیانت کے تقاضے پورے کرے گا. آپ کو چونکہ لانے والا ہے وہی ہے، تو قیمت آپ چھپا ہی نہیں رہے. ایسے سودے میں قیمت بتانی ہوتی ہے کہ بھائی مجھے اتنے کا پڑا ہے، اور اپنا نفع رکھ کے آپ اس کو بیچ دیں گے. ادھار کی جو مدت ہے وہ مدت طے ہو جائے گی. اسی کو عقد مرابحہ بھی کہتے ہیں، کانٹریکٹ آف مرابحہ.
مجھ سے ایک سوال آیا تھا ہمارے پاس، پچھلی قسطوں میں آیا تھا، کیا نہیں جا سکتا ابھی کر دیتا ہوں. وہ یہ تھا کہ چلتے ہوئے کاروبار میں انویسٹمنٹ کی ہے، شراکت داری کی ہے. سوال یہ تھا، اور طریقہ کار یہ اختیار کیا ہے کہ ہم نے 3 لاکھ یا 5 لاکھ کا فگر تھا وہ دکاندار کو دے دیے ہیں، تو اس نے ہمارا جو ہے نا مارجن طے کر دیا کہ جی آپ کو اتنا فیصد میں دیا کروں گا. کاروبار چل رہا ہے، کسی پروڈکٹ میں نہیں لگائیں. اب اس دکاندار نے کس طریقے سے وہ استعمال کیے ہیں وہ اس کی ثوابدید پر ہے، اور انہیں وہ ہر مہینے کچھ نہ کچھ پرسنٹیج کے حساب سے پروفٹ دے رہا ہے. اگر کوئی اس طریقے سے کر چکا ہے تو اس کی شرعی حیثیت کیا ہے اور اب تلافی کیا ہے؟
دیکھیے، یہ صورت جو ہے علماء نے اس کو قرض کے حکم میں قرار دیا ہے کہ یہ ٹریڈنگ کانٹریکٹ تو ہے ہی نہیں.
ٹھیک،
یہ نری جو ہے وہ قرض کی صورت ہے، اور اس پر جو بھی نفع لے گا وہ سودی نفع کہلائے گا، حلال آمدنی نہیں ہوگی.
ٹھیک، اگلی کال دیجیے.
مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال یہ ہے کہ آج کل کی بعض کمپنیز اس طرح بھی کمیشن ایجنٹ اور مڈل مین سے ڈیل کرتی ہیں کہ جو بھی مال آپ بیچیں گے اس کے اوپر مثلاً 100 روپے کمپنی کے ہوں گے، اور اس کے اوپر جتنا پروفٹ ہوگا وہ تمام کا تمام کمیشن ایجنٹ یا مڈل مین کا ہوگا. تو کیا اس طرح کی ڈیلنگ کرنا کیا جائز ہے؟
دیکھیے، یہ ایک اختلافی صورت ہے علماء میں. بہتر یہ ہے کہ فیصد طے کر لیا جائے اور اسی پر عمل کیا جائے. 2% کمیشن ہوگا، 1% کمیشن ہوگا، تو اسی کو فالو کیا جائے.
مفتی، آج کل ایک یہ چل رہا ہے، کافی عرصے سے چل رہا ہے کہ گاڑی خرید لی، بینک سے لی ہے گاڑی، کسی بھی صورت میں لیے، بینک سے لیے یا کیش لیے، اور پھر وہ کمپنیز میں مختلف اجارے پر کہہ لیں یا وہ پیمنٹ پر کہہ لیں وہ لگوا رہے ہیں. کبھی پر ڈے ہوتا ہے اور کبھی جو ہے وہ منتھلی بیسس ہوتا ہے. اس میں سوال یہ ہے کہ اگر گاڑی کو کوئی نقصان پہنچتا ہے یا گاڑی میں کام نکلتا بھی ہے روٹین میں جب چلتی ہے، تو وہ کام کون کرائے گا، وہ کس کے ذمہ ہوگا؟
دیکھیں، رینٹ اے کار کی صورت ہے تو یا گاڑی کمپنی کو چاہیے، آپ نے اس کو کرایہ پر دے دیے.
ٹھیک ہے،
تو دیکھیں کچھ کام تو ایسے ہوتے ہیں کہ جو گاڑی روٹین وائز نکالتی ہے
جی
وہ مالک پر آئیں گے.
ٹھیک ہے،
اور ایک کام وہ ہے کہ آپ نے کوئی ایکسیڈنٹ کر دیا اور آپ کی غلطی پائی گئی، تو اس غلطی کے اندر کلیم جس کی غلطی ہے وہ ادا کرے گا. تو ये दो तरीके कार हैं, इस पर अमल किया जाए। अब मार्केट में कोई तीसरी प्रैक्टिस है तो फिर वो डिबेटेबल है,
ठीक
है, देखा जाएगा उसकी जुजियात को, उसकी सूरतों को, उर्फ कितना मुताक़क हुआ है उसको देखना पड़ेगा।
ठीक है सर, एक सवाल किसी ने आपकी तरफ भेजा था और एक ही शॉपकीपर के दो सवाल आते हैं, वो ये हैं कि हम दूध बेचते हैं, दूध की दुकान है और उस पर मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स और भी होती हैं, अंडे भी होते हैं, तो बाज़ औक़ात यूँ होता है कि कस्टमर हमसे दूध लेकर गया, हम दे ही रहे हैं सभी कस्टमर्स को दे रहे हैं, तो वो भी लेकर गया और दूध बॉयल करने में फट गया है, फटना ही कहते हैं हमारे, फट गया, और अंडा जो है वो अंडा जब तोड़ा, उसे बॉयल किया या जो है ना उसे ऑमलेट वगैरह बनाने के लिए तोड़ा तो पता चला अंडा ख़राब निकला है। अब ऐसी सूरत हाल में दुकानदार के ऊपर लाजिम क्या है? उमूमी तौर पर तो दुकानदार इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं ताकि कस्टमर ख़राब ना हो, कारोबार और डीलिंग ख़राब ना हो, वो दूध भी दे देते हैं, अंडा भी दे देते हैं, लेकिन इसमें शरई हुकुम क्या होगा, दुकानदार के लिए क्या होगा और कस्टमर के लिए क्या होगा?
देखिए दुकानदार एक बाल्टी में या आजकल तो उनके पास जो बड़े फ्रिज होते हैं
जी,
उसमें दूध उन्होंने रखा होता है और सैकड़ों लोग दूध लेकर जा रहे होते हैं,
ठीक है,
दुकानदार कहेगा कि जनाब मेरे पास तो 536 लोग लेकर गए हैं, उनका दूध तो फटा ही नहीं,
ठीक है,
मेरे दूध में अगर कोई नुक्स होता तो उनका भी फटता, आपका बर्तन धुला हुआ नहीं होगा
जी, उमूमी तौर पर तो ये कहा जाता
है, ठीक है, तो उसको हक है अपनी बात को कहने का,
ठीक है,
यानी दोनों में से हर एक को अपनी बात के कहने का हक है,
सही है,
लेकिन फैसला तो हकाइक पर होता है
जी,
तो यूं जो कस्टमर है उसको ऐब क्लेम करने का हक हासिल है,
सही,
वो ऐब निकला है चीज में वो क्लेम कर सकता है, अब सामने वाला क्या कहता है ये भी हमें देखना पड़ेगा
जी,
सुल तो ये है कि अगर ऐबदार चीज निकली है तो वो वापस करनी पड़ेगी, अंडे की मिसाल है कि जो नाकाला अंडा होता है वो माल ही नहीं होता,
सही,
फुका ने फरमाया कि जो शुतुरमुर्ग का जो अंडा है अगर वो नाकारा भी है वो माल है, उसकी वजह यह है कि उसका छिलका जो ना वो सजावट के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन आम जो अंडा है इसका छिलका किसी मनफियत में नहीं आता,
ठीक है,
ना इंसानों के ना जानवरों के, अगर वो खराब निकला है तो वो माल ही नहीं है, तो बे तो हुई नहीं है, ठीक है,
तो इसका पता तो जब ही चलेगा जब अंडा टूटेगा,
हाँ टूटेगा तो शरीयत ने इख्तियार दिया है ना,
ठीक है,
जो चीज नजर नहीं आ रही हमें अंदर क्या है
जी,
ऐसा नहीं है कि शरीयत ने इजाजत दे दी है कि ऐसा इबहाम जायज है,
ठीक है,
शरीयत ने एक स्टेप में ग्राहक को क्लेम का हक दिया है कि अगर ये खराब निकलता है तो ये क्लेम करके पैसे वापस लेगा आपने,
ठीक है,
ये हक दिया उसको,
सही, अब मुझसे यहीं से एक बात निकल रही है, मैं चाह रहा हूँ थोड़ी सी शायद वो अजीब सी भी हो कि चले अंडे में तो बड़ा क्लियर है कि सही नहीं है और सही है, फ्रूट और सब्जी में जो है ये तो मियार बड़े मुख्तलिफ हो जाएंगे, क्योंकि बाज़ सब्जियां होती हैं वो जब जरा ज्यादा पेड़ पे रह जाएं, फसल पे रह जाएं, तो उनके बीज बड़े हो जाते हैं और वो बाज़ जगह पे पसंद नहीं की जाती, इसी तरीके से फल में भी होता है बाज़ों का, तो वो खराब निकला या वो उस मियार पे पूरा नहीं उतरा तो उसका क्या हुक्म होगा, वो भी वापस होगा,
देखा जाएगा आपने किस बुनियाद पर लिया है, बाज़ दुकानदार कहते हैं कि जैसे भी आपके सामने है फिर तो वापस नहीं होगा,
सही,
ठीक है,
ठीक है,
वो नो क्लेम की बुनियाद पर देते हैं,
सही,
और अगर कहते हैं कि नहीं अच्छी है, कच्ची है, पक्की नहीं है, ठीक है, अंदर से सड़ी हुई नहीं है, तो फिर ये है कि वो
रिटर्न,
जैसा कि तरबूज खरीदते हैं हम, कहता है भाई चेक करवा के दूंगा,
सही,
खराब होता है तो वो वापस सकता है
जी,
और अगर कोई कहता है नहीं मुझे ऐसे ही चाहिए तो दुकानदार कहता है फिर जैसा भी निकले आपकी किस्मत,
सही है, तरबूज तो हमारे यहाँ उमूमन कट के बिखरा होता है, दिखाते हुए ऐसा, ठीक है, कॉल दीजिए,
मोहम्मद साजिद अत्तारी अर्ज कर रहा हूँ, मुफ्ती साहब की बारगाह में अर्ज है कि एक इस्लामी भाई ने दूसरे इस्लामी भाई से कहा कि आप मुझे 4 लाख रुपए का माल दिला दीजिए और उस पर जो भी कमीशन आपको रखना है वो रख लीजिए, क्या इस तरह से डायरेक्ट 4 लाख रुपए का माल दिलाकर उस पर कमीशन लेना ये दुरुस्त है?
देखिये मार्केट में जो राइज कमीशन है वो जिक्र करनी पड़ेगी सौदे में कि भाई इतनी कमीशन आप लेंगे या मैं आपको इतनी कमीशन दूंगा और इसके बदले आप ये काम करेंगे तो ठीक है,
ठीक, अगली कॉल दीजिए,
मुफ्ती साहब से मेरा ये सवाल है कि शुबे वाला माल कौन सा होता है और आजकल के महंगाई के दौर में शुबे वाले माल से और धोखाधड़ी वगैरह से किस तरह बचा जा सकता है?
देखिए शुबा तो एक बड़ी ही लंबी चौड़ी बहस है, शुबा क्या होता है, आला हज़रत अली रहमान ने एक जगह लिखा है कि ये जमाना शुबे में पड़ने का नहीं है, ٹھیک ہے جی, شبہ میں پڑھنے کا نہیں ہے, یہ بھی لکھا ہے. بات یہ ہے کہ کسی چیز میں آپ کو ہلکا سا ڈاؤٹ ہو رہا ہے, ٹھیک ہے, یقین کی حد تک معاملہ نہیں پہنچا
جی,
تو چوری کا مال ہونا ایک استثنائی صورت ہے, وہاں شبہ بھی یقین کے حکم میں ہے, یعنی وہاں قرائن کے ذریعے شبہ ہوتا ہے وہ یقین کے حکم میں. اس کے علاوہ جو شبہات ہیں بہت سارے ہیں شبہات, اس کی بہت ساری ڈیٹیل ہے, لیکن وہ تقوی کے مراتب میں آتے ہیں, یعنی وہ ہیں حلال امور, ناجائز امور نہیں ہیں. لیکن یہ ہے کہ مثال کے طور پر یوں سمجھیے آپ, کسی سے غلطی ہو گئی اور اس نے اذان جمعہ کے وقت بیچ دیا مال,
صحیح.
اب اذان جمعہ کے وقت جو مال بیچنا ہے تو یہ فعل ناجائز ہے,
ٹھیک,
لیکن اس کی آمدنی حلال ہے,
صحیح,
ٹھیک ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بعض جو خرید و فروخت کے طریقے ہیں وہ حلال نہیں ہیں,
صحیح,
ہمارے نزدیک وہ حلال ہیں,
صحیح,
ہمارے نزدیک حلال ہیں. اب حکم یہ ہے کہ اختلاف علماء سے بچنا مستحب ہے,
صحیح.
اب اس موقع پر کوئی کہتا ہے کہ ایک امام کے نزدیک چونکہ حلال نہیں ہے
جی,
لہٰذا میں تو اس کو صدقہ کروں گا,
صحیح,
ہے حلال, یقینی طور پر حلال ہے,
صحیح.
اب وہ ایک شبہ موجود ہے, تو یہ تقوی کے معاملات ہیں. تو یہ اسی لیے اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ یہ دور شبہات میں پڑھنے کا نہیں ہے. یہ نہ ہو کہ آپ دو چیزوں میں تو شبہ میں پڑھے ہیں اور پوری زندگی آپ کی اتنی تنگ ہو جائے کہ آپ کو دین مشکل نظر آئے. اگر آپ کامل ہیں, پختہ ہیں اور آپ کی تربیت بہت اعلیٰ ہے, شیطان کے وسوسوں میں نہیں آئیں گے, تو پھر شبہات پوری ایک دنیا ہے اور اولیاء اکرام اس پہ چلتے ہیں.
محسن, یہاں پہ آپ نے جو گفتگو کی, خوبصورت گفتگو ہے, میں چاہوں گا اس میں ایک چیز اور ایڈ ہو جائے کہ عمومی طور پہ کہا جاتا ہے یہ کہ جی تاجر جو ہیں وہ بھاگتے ہیں, شریعت کے احکام جاننا نہیں چاہتے, یہ بھی ایک آواز آتی ہے, لیکن ایک دوسرا پہلو بھی ہے کہ بعض لوگوں پہ کسی اور ہی چیز کا غلبہ ہوتا ہے, وہ کسی اور طرف جا رہے ہوتے ہیں. میں وہ لفظ استعمال نہیں کرنا چاہ رہا جو میری زبان پر ہے, تو وہ الفاظ آپ دے دیجیے گا اسے, تو وہ دوسری چیزوں, اس سے بھی رک جاؤ, اس سے بھی رک جاؤ, اس سے بھی رک جاؤ, اس سے بھی رک جاؤ. تو ایک تو یہ تاجر کی حیثیت میں ہے, دوسرا اس کا ایک پہلو یہ, یہ تاجر جو ہے یہ کسی فیملی سے تو بلانگ کرتا ہے نا, اس کے بیوی بچے ہیں, گھر بار ہے, تو دونوں اعتبار سے اس کی ذہن سازی کیسے کرنی چاہیے یا اس کا ایٹیٹیوڈ کیا ہونا چاہیے کہ یہ جو رک رہا ہے چیزوں سے احتیاط کے نام پر یا سو کالڈ تقوی کے نام پر, تو اس کا بیہیویئر تجارت کے حوالے سے کیا ہونا چاہیے, اور کیونکہ ایک فیملی ممبر ہے تو کیا ہونا چاہیے.
ایک صاحب مجھے کہنے لگے کہ مفتی صاحب, ایک شادی میں ملاقات ہوئی, آپ جو نا سود کے حوالے سے لوگوں کو بیان کیا کریں, اور سود جو ہے نا وہ بڑی بری چیز ہے, اور آپ سمجھائیں لوگوں کو, سود میں پڑے ہوئے ہیں, سود بڑھتا جا رہا ہے. تو میں نے کہا میں تو پروگرام جو کرتا ہوں
جی,
ہمارا پروگرام ہے ہی سود کے خلاف,
ٹھیک ہے.
قرآن پاک نے تقابل بیان کیا نا, اللہ تعالیٰ نے سود کو حرام قرار دیا, تجارت کو حلال قرار دیا, تو تجارت کیسے ہوگی, تجارت کیسے کریں گے, ہمارے پروگرام کا تو مقصد یہی ہے. اور اس کے علاوہ بھی گاہے بگاہے سود پر بات ہوتی رہتی ہے, اور کئی پروگرام میں نے مستقل سود پر کیے ہیں پبلک میں جا کر. تو ابھی دو چار منٹ ہی گزرے تھے تو کہنے لگے کہ وہ مفتی صاحب وہ ایل سی ایڈجسٹ کروانی پڑتی ہے, اور آپ کے پیسے بینک نے 90 دن بعد دینے, آپ بینک کو کہتے ہیں آج ہی دے دو
جی,
بینک نے دینے تھے $50,000 اور آپ جو ہے $45,000 لے کے 5,000 اس کو دے کے پہلے لے لیتے ہیں
جی.
میں نے کہا یہ تو کھلا سود ہے.
ٹھیک,
ہاں سود ہے یہ. اب جذبہ ان کا سچا تھا,
ٹھیک ہے,
لیکن ان کو علم نہیں تھا,
صحیح,
سود کو برا سمجھتے تھے, لیکن جو یہ کام کر رہے ہیں وہ بھی سود ہے یہ نہیں پتا تھا. تو یوں جہالت جو ہے بعض اوقات انسان سے بڑے بڑے گناہ کروا لیتی ہے. اسی لیے تو کہتے ہیں کہ جس شعبے میں آپ جا رہے ہیں وہاں اس شعبے کے حوالے سے حلال و حرام کی معلومات ہونا یہ آپ کے لیے فرض ہے. ہر مسئلہ سیکھنا فرض نہیں ہے, آپ جس شعبے سے متعلق ہیں وہ معلومات جاننا فرض ہے. تو بحیثیت مسلمان, کیا آپ کا کبھی ذہن بنا کہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت ساری خرید و فروخت کی قسمیں ہیں اس سے منع فرمایا ہے؟ وہ منع کردہ چیزیں کیا ہیں مجھے پتہ تو چلیں, میں پڑھوں تو صحیح, زندگی میں اس سے بچوں. باتیں ہم ساری کریں گے, ہر افواہ, ہر جو ہے نا وہ بونچال مارکیٹوں سے آتا ہے, ٹھیک ہے, ہر طرح کے جو ہے نا پیچوخم مارکیٹوں سے آتے ہیں, لیکن شریعت کی بات نہیں کریں گے. تو یہ ایک ہماری اپنی کمزوری ہے. شریعت سے دوری نے نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات, اللہ رب العزت کی تعلیمات جو قرآن پاک میں بیان کی گئیں, اس سے ہم جتنا دور ہوتے جا رہے ہیں صرف ہم زبان کے غازی بن کر رہ گئے ہیں, گفتار کے غازی. دیکھیں کئی مراحل ہوتے ہیں, حرام کام جو ہے وہ فوری چھوڑنا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے,
ٹھیک ہے,
لیکن میرے سامنے ایک عمارت کھڑی ہوئی, اس کو گرانا ہے,
جی
ٹھیک ہے, تو میں اس کو فوری تو نہیں گرا سکتا نا,
ٹھیک,
آنن فانن تو نہیں گرا سکتا,
نہیں ٹائم لگے گا.
تو میں اس کا ایک انجینئروں سے مشورہ کروں گا, میں ایکسپرٹیز اس کو دیکھوں گا, کون سا طریقہ گرانے میں محفوظ رہے گا یہ دیکھوں گا. تو اگر میں اس عمارت کے تعلق سے سوچ رہا ہوں تو ایک ٹائم لے رہا ہوں, ٹھیک ہے, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی گناہ کر رہا ہے تو وہ فوری نہ چھوڑے اس کو رعایت مل جائے گی,
ٹھیک,
یہ تو میں اپنے اعتبار سے سوچ رہا ہوں نا.
صحیح.
تو جب میں اپنے اعتبار سے سوچتا ہوں تو میں یہ سوچتا ہوں کہ بھئی پہلے اس کا دل بدلے,
صحیح,
اس کے اندر خوف خدا پیدا ہو,
ٹھیک,
حلال و حرام کی اہمیت اس کے دل میں پیدا ہو.
صحیح.
دل بدلتا ہے, خوف پیدا ہوتا ہے, تو بندہ پھر راغب ہوتا ہے.
صحیح.
پھر وہ خود اپنے فعل کو کرنا چاہتا ہے, کیونکہ جبر تو ہے ہی نہیں نا ہمارے نظام میں, جبر ہے کہاں, ہے ریاست کے پاس ہے,
ٹھیک,
مثال کے طور پہ کس نے رمضان میں دکان کھولی ہوئی ہے,
صحیح,
کھانے پینے چلا رہا ہے,
جی
میں کیا کر سکتا ہوں, سمجھا سکتا ہوں اس کو, برا سمجھ سکتا,
بحیثیت مفتی,
بحیثیت ایک خادم دین, ایک عام مسلمان کے میرے ہاتھ میں جبر تو نہیں ہے,
ٹھیک,
ریاست کے پاس جبر ہے. تو یوں یہ جو مدارج ہیں تبلیغ دین کے, دعوت اللہ کے جو یہ مدارج ہیں, ان کو فالو کرنا ضروری ہے. بعض اوقات لوگ ٹائم مانگ رہے ہوتے ہیں مجھ سے کہ آپ ہماری مارکیٹ میں ٹائم دیں, میں قصدن نہیں دیتا, میں کہتا ہوں آپ کی مارکیٹ حرام میں ڈوبی ہوئی ہے,
ٹھیک,
میں مسئلہ بیان کر کے جاؤں گا, وہ کل آپ کو مسجد میں نظر نہیں آئیں گے, بولیں گے مولوی اتنے سخت ہیں, وہ اس لیے بولیں گے کہ دوا کھانے والا گولی کو کڑوا کہہ رہا ہوتا ہے کیونکہ وہ مریض ہے,
صحیح,
دوا کا قصور نہیں اس میں. تو میں اس سے پہلے اس کی جو ہے نا وہ اخلاقی تربیت ضروری ہے,
ٹھیک ہے, وہ ایکسیپٹ تو کرے,
اخلاقی تربیت, اس کے دل میں خوف خدا پیدا ہونا ضروری ہے, اس کو پتا تو ہو کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط, یہ تو بالکل بغاوت پر اترا ہوا ہے,
ٹھیک.
کئی طرح کے لوگ ہوتے ہیں, ایک وہ ہوتے ہیں کہ جو آمن نہ صدق نہ کہتے ہیں,
جی,
چھوڑتے نہیں ہیں وقتی طور پر لیکن انکار نہیں کرتے,
ٹھیک ہے, غلط کو غلط سمجھ,
غلط کو غلط سمجھتے ہیں, اور یہ جلدی ہی اس گناہ سے نکل جاتے ہیں,
ٹھیک ہے,
ان کا گناہ چھوڑنا آسان ہوتا ہے. جیسا کہ بلا تشبیہ و تمثیل ذبیحہ مسلمان کو ہم کافر پہ قیاس تو نہیں کر سکتے, ایک ہم نظیر دیکھتے ہیں کہ عہد رسالت میں کفار تھے, بہت سارے کفار تھے,
جی,
جن کے دل میں انات تھا وہ اسلام سے زیادہ دور تھے,
جی, دشمنی تھی جن کی,
دشمنی تھی, انات تھا, اکڑ کھوں تھا, بہت کچھ تھے, ٹھیک ہے نا, اور جن جو لوگ حقائق پسند تھے,
ٹھیک,
حقیقتیں آشکار ہوتی گئیں وہ اسلام قبول کرتے گئے.
صحیح.
تو نیکی کی بات سمجھنے, جاننے اور اس پر عمل کرنے کے لیے بھی حقیقت پسند طبیعت کا ہونا ضروری ہے.
صحیح.
اور ہمارے ہاں آدھے سے زیادہ لوگ حقیقت پسند ہی ہوتے ہیں, کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو گھمنڈ میں ہوتے ہیں, مارکیٹ میں بڑے 30 مارخان ہیں, زبان کے تیز ہیں, پیسہ زیادہ ہے, تعلقات زیادہ ہیں, جو زیادہ جرم کرنے والا ہے ضروری نہیں ہے کہ اس کا دل نرم نہ ہو,
جی,
بعض کے دل زیادہ جرم کرنے کے باوجود بھی نرم ہوتے ہیں,
جی,
کیونکہ ان جرائم کا تعلق مظالم سے نہیں ہوتا,
جی,
بعض جرائم ایسے ہوتے ہیں جن کا تعلق ڈائریکٹ بندوں پر مظالم سے ہے, تو ان کے دل تو بہت زیادہ سخت ہوتے ہیں. اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے.
ٹھیک ہے, مجھ سے ہمارے پاس ٹیکسٹ سوال آیا ہے,
جی,
شبیر صاحب ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ میرا سوال یہ ہے کہ ہمارے خاندان میں بہت سارے رشتہ دار زکوٰۃ کے مستحق ہیں, لیکن ہم ان کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے, یہ اس اعتبار سے بتائیں کہ ہم آوان ہیں تو ہم اپنے فیملی ممبرس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے.
دیکھیں, آوان اپنے آپ کو الوی کہتے ہیں, حضرت علی رضی اللہ عنہ کی اولاد سے کہتے ہیں, جو الوی ہے اس پر زکوٰۃ نہیں لگتی, الوی پر بھی نہیں لگتی, عباسی پر بھی نہیں لگتی, بنو ہاشم جو ہیں, کوئی بھی مطلب جو بھی قبیلہ بنو ہاشم کا, ایک تو سادات ہو گئے, حسنین کریمین کی اولاد اور ایک وہ کہ جو عباسی ہیں، علوی ہیں، جعفری ہیں، ان پر زکوٰۃ نہیں لگتی۔
ٹھیک، کال شامل سلسلہ کرتے ہیں۔ جی،
موبائل اکاؤنٹ ہوتے ہیں تو اس میں کہتے ہیں کہ آپ اگر اتنے پیسے رکھیں تو آپ کو منافع ملے گا، جیسے کہ 5,000 اگر میرے اکاؤنٹ میں پڑے ہوئے ہیں اور میں نے وہ جو پلان ہے وہ سبسکرائب کر لیا تو مجھے روزانہ کی بنیاد پر کچھ نہ کچھ پیسے ملتے رہتے ہیں، تو کیا یہ پیسے لینا جائز ہے یا نہیں؟
دیکھیے، جو نفع آپ کو قرض دینے کی وجہ سے ملے، آپ پیسے رکھیں گے تو کمپنی پر قرض ہے قابل واپسی آپ کا، اس کی وجہ سے جو نفع ملے اور وہ نفع مشروط ہو، یہ کریں گے تو نفع ملے گا، قرض دیں گے تو نفع ملے گا، تو ایسا نفع جو ہے وہ سودی نفع ہوتا ہے، اس کا لینا جائز نہیں ہے۔
اگلی کال دیجیے۔
کمیشن کے حوالے سے ہے، جگہ ہے کمیشن صحیح ہے یا نہیں ہے، کتنا کمیشن جائز ہے، مفتی صاحب رمضان بتا دیں۔
اچھا جی،
دیکھیے، کمیشن کا لفظ ہمارے عرف میں دو جگہوں پہ بولا جاتا ہے، ایک بولا جاتا ہے برے معنی میں، رشوت کو بھی کمیشن کہتے ہیں، وہ کمیشن ہماری مراد نہیں ہے، اور ایک کمیشن بولا جاتا ہے کاروباری معاہدوں میں، بروکر کے ساتھ ڈیلنگ میں کمیشن طے کرتے ہوئے کمیشن کا لفظ بولا جاتا ہے۔ تو یہ کام بروکری کہلاتا ہے، عربی میں سمسرا بھی کہتے ہیں، دلال بھی کہتے ہیں، عربی لفظ ہے دلال۔ تو دو افراد کو ملوانے کا کام یہ لوگ کرتے ہیں، اور عہد رسالت میں بھی اس طرح کا کام ہوتا تھا، اس پر ہم نے ایک پمفلیٹ بھی جاری کیا ہے بروکری کے مسائل پر، اور مرکز الاقتصاد الاسلامی، اسلامک اکنامک سینٹر جو ہے دارالافتاء اہل سنت کے تحت قائم ہوا ہے، جو خاص اسلامک اکنامک جو مسائل ہیں اس کو یہ ایڈریس کرتا ہے یہ شعبہ، اور اس نے دو تین پمفلیٹ جاری کیے ہیں، تو اس میں بھی تفصیل ہے اس کی، وہ احادیث بھی لکھی ہوئی ہے اس میں۔ تو باقی اس کے اصول عام اجرت سے تھوڑے سے ہٹ کر ہوتے ہیں، عام اجرت میں جو چاہے طے کر لیں، اس میں یہ ہوتا ہے کہ اجرت آپ نے مارکیٹ میں جو چلن ہے اتنی مقرر کرنی ہے، کم تو کر سکتے ہیں، اس سے زیادہ مقرر نہیں کر سکتے۔ بعض صورتوں میں دو طرفہ کمیشن جائز ہوتی ہے، بعض میں جائز نہیں ہوتی، تو اس کی پھر پوری تفصیل ہے، سوال کر کے پوچھا جائے کہ بھئی یہ سوال درپیش ہے یا یہاں میں کیا کروں۔
ٹھیک،
ورنہ ایک کانسیپٹ کو آپ لیں گے تو کانسیپٹ تو ایک پوری کتاب ہوتی ہے، تو اس مختصر پروگرام میں ایک کتاب تو بیان نہیں کی جا سکتی، ایک کتاب بیان کرنے میں بڑا ٹائم چاہیے۔
جیسے مفتی صاحب کا یوٹیوب چینل ہے مفتی علی اصغر کے نام سے، اس پر مفتی صاحب مختلف ایونٹس پہ جو سیمینار یا کانفرنس یا اجتماعات ہوتے ہیں، تاجر اجتماعات ہوتے ہیں، اس میں مختلف ٹاپکس پہ گفتگو کرتے ہیں، بیانات کرتے ہیں، پریزنٹیشن پیش کرتے ہیں، وہ بھی احکام تجارت کے پچھلے سلسلے بھی یہاں پہ موجود ہیں، اور اس میں کمیشن پر بھی باقاعدہ سلسلے ہیں، تو وہ بھی دیکھ لیں آپ، انشاءاللہ اس سے بھی فائدہ ہوگا۔ پھر جیسے مفتی صاحب نے فرمایا، پرٹیکولر سوال کر لیں تو انشاءاللہ وہ جواب دے دیا جائے گا۔ جی، اگلی کال دیجیے۔
سوال یہ ہے کہ سود کس کو کہتے ہیں، اور تجارت میں یہ اگر ہو جائے تو اس سے کیا ہوگا؟
تجارت میں
سود کی کئی قسمیں ہیں، ایک سود وہ ہے کہ جو قرض پہ مشروط نفع کی صورت میں لیا جاتا ہے، اور ایک سود وہ ہوتا ہے کہ جو بعض تجارتوں میں پایا جاتا ہے۔ سود جو ہے وہ مال حرام ہوتا ہے، ہر مسلمان کو سود سے بچنا ضروری ہے۔ سود کی ایک قسم وہ ہے جسے رب الفضل بھی کہتے ہیں، اور رب الفضل جو ہے وہ بارٹر سسٹم پر کچھ ڈیلنگ ہوتی ہیں، جیسے گندم کو بدلے بھیج دیا، یا گندم کو چاول کے بدلے بھیج دیا، اس میں بھی سود پایا جا سکتا ہے۔ یعنی بارٹر سسٹم میں جب میجرمنٹ پیمانہ یا جنس میچ ہو جائیں، ایک ہو، یا ان دونوں میں سے کوئی ایک ہو، تو سمجھو اب ریڈ لائن شروع، ریڈ دائرہ شروع ہو گیا ہے، اب سود لازمی پایا جائے گا۔ اب یہ بات آپ سمجھیں گے نہیں، اچھا یہ ہے آپ نے سوال اتنا بھاری کیا ہے، سود کیا ہوتا ہے، بھاری شریعت 11-12 حصہ اس میں تجارت کے بنیادی مسائل بیان کیے ہوئے ہیں، ان مسائل کو بھی ہمیں پڑھنا چاہیے۔
مفتی، ایک سوال آیا ہمارے پاس کہ یہ ابھی پیچھے بات چلی تھی انڈے کی، دودھ کی، دھوکے بازی کی بھی بات آئی تھی اس میں، تو پرندوں میں میل فیمیل ہوتے ہیں، اور جو لوگ اس کی بریڈنگ کے لیے لیتے ہیں تو وہ اسی اعتبار سے خرید و فروخت کر رہے ہوتے ہیں، بعض اوقات اس کی پہچان بہت مشکل ہوتی ہے، جو عام کام کرنے والے ہوتے ہیں ان کے لیے بھی مشکل ہوتا ہے. تو اگر کسی نے یہ جوڑے کے طور پر بیچا لیکن وہ میل فی میل نہیں ہے تو
انڈا
نہیں زندہ پرندہ.
اچھا
تو اب اس نے تو بیچ دیا اپنی ثوابدید پر کہ جی یہ میل فی میل ہے جوڑا ہے یہ, لیکن وہ جوڑا تھا نہیں, تو اس کے لیے کیا حکم ہوگا؟ اور اسی سے دوسرا سوال بھی ہے کہ پرندے جو لوگ بزنس کے لیے رکھتے ہیں اپنے پاس, ان کی زکوٰۃ کا کیا حکم ہوگا اور وہ زکوٰۃ کس ریٹ سے دیں گے؟
اگر تو انڈے سے پیدا ہوئے نا وہ
جی
تو زکوٰۃ نہیں ان پہ, یعنی انہوں نے انڈے خریدے تھے
جی
اور انڈے سے وہ پیدا ہوئے
صحیح
تو ان پہ زکوٰۃ نہیں.
یعنی جن پرندوں نے ان کے گھر میں ان کے پاس آنے کے بعد انڈے دیے ان پہ تو زکوٰۃ؟
دو چیزیں
جی,
پرندوں نے انڈے دیے
ٹھیک,
انڈوں سے بچے ہوئے
صحیح,
ان بچوں پہ زکوٰۃ نہیں.
صحیح,
انہوں نے انڈے رکھے ان سے بچے پیدا ہوئے ان پہ زکوٰۃ نہیں,
ان پہ بھی نہیں.
نہیں
ٹھیک ہے,
جو یہ مارکیٹ سے خرید کر لے کر آئے
صحیح
وہ موجود ہیں اور مال تجارت ہیں
ٹھیک,
مثال کے طور پر ان سے مقصود تجارت نہیں ہے, انڈے لینا ہے
صحیح.
اب ان پر بھی زکوٰۃ نہیں ہے, اگر انہیں کو بیچنا مقصود ہے تو ان پر زکوٰۃ فرض ہوگی.
ٹھیک ہے, اس کو تھوڑا سا اگر آپ اسے تھوڑا سا اور دیگر الفاظ میں بیان کر دوں.
دوبارہ بیان کر دیتا ہوں, دیکھیے انڈے کسی نے, بات ہوئی ہے کہ پرندوں کی, پرندے کا کوئی کام کرتا ہے تو جو پرندے اس کے پاس موجود انڈوں سے پیدا ہوئے, مطلب پہلے سے موجود پرندوں نے انڈے دیے, انڈوں سے بچے پیدا ہوئے, ان انڈوں سے پیدا ہونے بچوں پر زکوٰۃ نہیں ہے. نمبر دو, یہ انڈے خرید کر لائے ان انڈوں سے بچے پیدا ہوئے ان پر بھی زکوٰۃ نہیں ہے. نمبر تین, یہ پرندے خرید کر لائے کہ انڈے دیں گے اور انڈے دینے کے لیے رکھے ہوئے ہیں, بیچنے کے لیے نہیں رکھے, ان پر بھی زکوٰۃ نہیں ہے. نمبر چار, پرندے انہوں نے خریدے کہ ان کو بیچیں گے بڑا کر کے, ان پر زکوٰۃ فرض ہے, یہ مال تجارت ہے.
ٹھیک ہے مصعب, دو چیزیں اور جو تھی اس سے, کہ ایک تو ایک وہ قیمت کا تعین کیا ہوگا, کون سی قیمت لگے گی اس میں, اور دوسرا یہ کہ وہ نر مادہ ہے.
دیکھیے بعض اوقات صفت جو ہے نا وہ مقصود ہوتی ہے.
ٹھیک,
جو خرید و فروخت کے اصول ہیں ان اصولوں میں یہ ہے کہ اگر وہ صفت ہی نہ پائی جائے تو پورا کا پورا مدعا جو ہے نا فوت ہو جاتا ہے. جیسے اس کی مثال پرانے زمانے میں غلام خریدنے کی ہے, ایک آدمی کو مزدور چاہیے تھا, غلام خریدا اس نے اور نکلی وہ باندھی, تو پورا جو وصف مرغوب ہے وہی فوت ہو گیا نا.
جی,
تو دیکھا یہ جائے گا کہ یہاں پہ اندازن تخمیناتن اس نے بات کہی ہے اور سامنے والے نے بھی اس کو ایک اندازے کے طور پر لیا ہے یا اصل مقصود سمجھ کے لیا ہے.
جی,
میں سمجھتا ہوں کہ بہت مشکل ہے یہ بات بیان کرنا. اس کی وجہ یہ ہے مروز بھائی
جی
کہ جو مرغی کا کام کرتے ہیں نا
جی,
جن کو انڈے چاہیے ہوتے ہیں
جی,
وہ ایک دن کا چوزا لے کر آتے ہیں.
صحیح,
ایک دن کا چوزا پنجاب سے آتا ہے.
ٹھیک ہے,
خاص طور پر دیسی مرغی کا چوزا تو آتا ہی پنجاب سے.
ٹھیک,
سندھ میں کہیں بھی اس کی ہیچنگ نہیں ہے.
ٹھیک ہے,
ہوگی تو 50-100 انڈوں کی ہوگی, بڑی ہیچنگ ہے ہی نہیں سندھ میں, پنجاب میں دیسی انڈے کی. ایک جو ہے نا وہ ایک ہیچنگ مشین, ہم بھی گئے تھے اوکاڑا میں آپ کو یاد ہوگا.
میں سوچا تھوڑی سی اس کی وضاحت کر دیں.
ٹھیک
ہے, بعض اوقات یوں ہوتا ہے کہ آپ جب گفتگو کرتے ہیں تو کسی کو سننے میں ایسا لگتا ہوا شاید مفتی صاحب سے تلفظ کچھ اور کرنا چاہ رہے تھے, کچھ اور ہو گیا. ہیچنگ مشین جو آپ نے کی تو وہ کیونکہ ناظرین کا کام نہیں, ان کو اندازہ ہوگا نہیں.
تو یہ پوری انڈسٹری جو جہاں مشینیں لگی ہوتی ہیں, مشینوں میں انڈے رکھتے ہیں, انڈوں سے چوزے نکلتے ہیں, یہ انڈسٹری ہیچنگ کہلاتی ہے. ہو سکتا ہے میں تلفظ میں تھوڑی بہت غلطی ہو رہی ہو, سنا میں نے یہی ہے تو اس لیے میں نے یہی دہرایا ہے. تو ایک دن کا بس چوزا لے کر آتے ہیں
جی,
اب ان کا مقصود ہوتا ہے انڈے نکالنا.
ٹھیک ہے,
اب ان میں کچھ مرغے بھی نکل آتے ہیں.
صحیح ہے,
ٹھیک ہے
جی,
لیکن ان چوزوں کو مادہ ہونے کی شرط پر نہیں لاتے.
ٹھیک,
وہ سامنے والا بتا دیتا ہے کہ ہماری جو تحقیق ہے اور ہماری جو پریکٹس ہے اتنے فیصد اس سے مرغا نکلتا ہے, زیادہ مرغیاں نکلتی ہیں.
ٹھیک ہے,
وہ بتا دیتا ہوگا.
ٹھیک,
لیکن ممکن ہی نہیں ہے ایک دن کا چوزا یہاں نکلا, یہاں اٹھایا, 20 گھنٹے کا سفر ہے, وہ بھی ان کو کرنا ہے خالی پیٹ, تو یوں اس بنیاد پر لے کر نہیں آتے. تو بعض اوقات وہ شرط یعنی وہ وصف ذکر تو کیا جاتا ہے لیکن وہ وصف بطور مقصود کے ذکر نہیں کیا جاتا.
ٹھیک ہے, اگر وہ نہیں بھی ہوا تو قبول ہے.
قبول ہے, یہ والی کیفیت ہوتی ہے.
ٹھیک,
تو ہماری نہیں.
ٹھیک.
اور اگر مقصود کے طور پر ذکر کیا گیا تھا پھر صورتحال اور ہوگی.
ٹھیک ہے, پھر وہ پہلی والی بات جو آپ نے,
پھر جو ہے نا بے درست نہیں ہوگی. میری تو کوشش ہوتی ہے کہ میں کہیں جاؤں تو نئی نئی چیزوں کو وزٹ کر کے آؤں.
میں نے اسی لیے آپ سے پوچھا کہ,
تو وجہ یہ نا کہ سوالات آتے ہیں مختلف طرح کے. اب وہ ایچنگ والی جو, وہ تو خیر ہم بغیر چاہے ہم چلے گئے تھے, ہم اکاڑا پہنچے اور انہوں نے کہا کہ پہلے آپ کو یہاں آنا ہے, تو پہلے وہاں ہم جا کے پھر آگے بڑھے. تو اسی طریقے سے ایک مرتبہ میں رائس فیکٹری گیا, میں نے ان سے پوچھا کہ بھائی یہ جو ہم سنتے ہیں
پالش,
یہ پالش نہیں, یہ جو چاول ہے یہ اسٹیم چاول ہے, تو یہ اسٹیم واقعتا ہوتی ہے, نام اسٹیم ہے.
ٹھیک ہے,
تو انہوں نے مجھے پورا پروسیس دکھایا کہ کس طرح چاول اسٹیم ہوتا ہے.
ٹھیک
ہے, باقاعدہ وہ بھاپ سے گزرتا ہے. ٹھیک ہے, تو یوں چیزوں کو دیکھنے سے معلومات بڑھتی ہیں.
تو مجھ سے بات چھڑی ہے تو اس کو کنکلوڈ کر دیں کہ آپ تو مفتی ہیں, آپ کا کام ہے دین اسلام کی باتیں بتانا, حکم بتانا. اب میرا بھی کچھ تجربہ ہے آپ کے ساتھ, تو آپ عموماً اس طرح کی جگہوں پہ جو نئی ہوں وہاں پہ جانا پسند کرتے ہیں؟ آپ کی خواہش ہوتی ہے کہ وزٹ ہو سکتا ہے تو ہو جائے, جدول میں ٹائم بنتا ہے تو ہو جائے, جیسے ابھی آپ نے دو مثالیں دی, تو اس سے آپ کو کیا فائدہ ہوتا ہے اور آپ کے شعبے کو کیا فائدہ ہوتا ہے؟ بلکہ آپ اپنے اسٹوڈینٹس کو بھی اب تو کئی جگہ پہ لے کے جا رہے ہیں.
دیکھیے, ایک تو بنیادی کانسیپٹ کلیئر ہوتا ہے, یہ فیلڈ ہے کیا,
ٹھیک ہے,
کس طرح ہے, کیا ہو رہا ہے.
ٹھیک ہے, تھیوری اور پریکٹیکل سامنے آ جاتا ہے.
نہیں دیکھیں, آپ کے سامنے دنیا ہے ہی نہیں تو آپ انکار کر دیتے ہیں بعض اوقات.
ٹھیک
ہے, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ دیکھتے ہیں تو آپ کو ایک عین الیقین حاصل ہوتا ہے کہ وہ انکار کرنے والی میری کیفیت نہیں ہے, میں ایک عوامی مزاج بتا رہا ہوں.
ٹھیک,
پھر دوسرا یہ کہ اس کی جو جزیات ہوتی ہیں نا, جزیات سامنے آتی ہیں, عرف سامنے آتا ہے.
ٹھیک,
کہ یہ لوگ ان کے یہاں سودا کرنے کا عرف کیا ہے, ان کے یہاں کام کرنے کا طریقہ کار کیا ہے, کس طریقے سے بیچتے ہیں, کس طریقے سے خریدتے ہیں. تو ہم تو بڑی مشکل جاب کرتے ہیں. دارالفتا کا دروازہ کھلے گا
جی
اور سائل کیا مسائل لے کر آئے گا ہمیں نہیں پتا. وہ سنار مارکیٹ کا مسئلہ لے آئے, وہ طلاق کا مسئلہ لے آئے, وہ وراثت کا لے آئے, وہ قسم کا لے آئے, وہ نظر کا لے آئے, یہاں دروازہ کھلا اور یہاں اس نے آگے بیٹھنا ہے. تو یوں جو جمی جہاد ہے, عالم کی تعریف یہ ہے کہ وہ درجہ کفایت کا علم حاصل کرتا ہے, جو معاشرے کے لیے کافی ہو وہ علم وہ حاصل کرتا ہے, دین کا علم. تو دین کا علم جب اس نے حاصل وہ کیا جو معاشرے کے لیے کافی ہو, معاشرہ کیا کر رہا ہے یہ دیکھنا بھی ضروری ہے.
اس سلسلے کا وقت تمام کو پہنچا. مدنی چینل کی اسکرین ایکٹیو ہے, ایک کے بعد دوسرا پروگرام لگا ہوا ہے, دیکھتے رہیے مدنی چینل. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.